لبیک یا سیدا
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو غدیر کو مجھے اور آپ کو در کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ عاشورہ کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے آغاز کر رہے ہیں؟ آغا کوفے والوں کے خط آنے کے بعد، کسی اور کے ساتھ دینے کا وعدہ دینے کے بعد نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز قیام 28 رجب کی شب 60 ہجری سے ہو رہا ہے. جو کوفہ والے خط بھیج رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ کب بھیج رہے ہیں؟ کوفہ والوں کا پہلا خط پہلی ماہ مبارک رمضان 60 ہجری میں آیا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے چند ہفتوں پہلے قیام کا آغاز کر چکے ہیں. معلوم ہوا کہ کوفے والوں کے خطوط کے بلبوتے پر امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، اگر کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ بھی ہوتا تو بھی وقت پہنچ چکا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام کرنا تھا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ آواز کا ایکو مجھے محسوس ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے؟ ایک صلوات اور پڑھے مل کے محمد و آل محمد. آواز کو منظم کر دے تاکہ صحیح آواز پہنچ سکے. گونج رہی ہے نا، سمجھ نہیں آ پا رہی. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو اگر ہمیں درک کرنا ہے تو کہاں سے سمجھا جائے؟ کیسے سمجھیں گے عاشورہ کو؟ مقام معظم رہبری کی چند تقاریر ہیں دو امام مجاہد کے نام سے. یعنی جو آپ اور میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو بیان کرتے ہیں، اس قیام کے تسلسل کو سمجھنا ضروری ہے. ایک تسلسل طویل ہے کہ جس میں آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زحمتوں کو مد نظر رکھیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاضتوں کو مد نظر رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زحمت کو مد نظر رکھیں، اور پھر حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے تمام اوصیاء، ان کی تمام تر کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عاشورہ تک پہنچے. لیکن ایک اور آسان نسخہ ہے کہ آپ اور میں کربلا کے واقعے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم صلح امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سمجھے کہ کربلا کا یہ واقعہ جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے ذریعے سمجھ میں آئے گا، پھر میں اور آپ صحیح تجزیہ و تحلیل کرنے کے قابل ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب آواز صحیح آگا، ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اس کی آواز کو آگا تھوڑا صحیح کروائیں، میرے خیال سے اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج میں معذرت خواہ ہوں، بہت زیادہ آپ کو وقت نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اس کے بعد بھی دو مجالس ہیں، اور اگر ایک مجلس سے بھی تاخیر سے وہاں پہنچا تو اس کی آخری والی مجلس جو ہے وہ بہت زیادہ تاخیر سے ہوگی۔ اس لیے شرمندگی کے ساتھ عذر خواہی کرتے ہوئے چند نکات کو جو بنیادی طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تشیع و مکتب استقامت و جرت آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں سے مفصلاً بیان کروں گا۔ کل کی مجلس میں بھی انشاءاللہ آپ کا حضور یقیناً اس سے زیادہ پرشکو رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے، تشیعوں کو سمجھنے کے لیے، اس مکتب جرت و استقامت کو سمجھنے کے لیے عاشورہ کو سمجھنا ضروری ہے، اور عاشورہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف 28 رجب کے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آغاز سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے کم از کم ہمیں اتنا پیچھے جانا ہوگا کہ ہم امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کی طرف توجہ کریں، جس کو ہم عرف عام میں صلح کہتے ہیں۔ اس صلح امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب آپ توجہ کریں گے تو مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ خود امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح ایک قسم کا جہاد ہے، اور وہ کون سا جہاد ہے جو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ وہ جہاد اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ زمینہ ہموار ہوا کہ امام حسین علیہ السلام قیام کر سکے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہمارے جوان بچے اس طرف متوجہ ہیں کہ کیا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے کیا؟ ظاہری طور پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام چند شرائط لکھوا رہے ہیں، ان شرائط کے اندر ایسا حماسہ پوشیدہ ہے، ایسی جرت پوشیدہ ہے، ایسی استقامت پوشیدہ ہے کہ اگر یہ صلح امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتی تو قیام عاشورہ بھی اس طرح سے آپ کے سامنے نہ آتا۔ یعنی مقام معظم رہبری کی تعبیر کے مطابق یہ جو دو امام مجاہد جو مقام معظم رہبری کی تقاریر ہیں جو شاید ترجمہ ہو چکی ہیں غالباً، لیکن مجھے نہیں پتا، میں نے فارسی میں ہی اس کو پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صلح نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام ہمارے سامنے نہ آتا۔ آئمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے چلے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، کہ ان کا پہلا بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، یہ سب کے سب محمد، یعنی یہ سب کے سب محمدی افکار کے سانچے میں ایسا ڈھل چکے ہیں کہ اب کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہ ہے جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ بلکہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آغا، بس یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام قیام محمدی ہے، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح قیام محمدی تھی، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا 25 سال صبر صبر محمدی تھا، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکاس ہیں، ان سب کی حقیقت حقیقت محمدیہ ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس نور محمدیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو میں اور آپ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں نا کہ مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلا رہے ہیں، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سن کر رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تلوار چلا رہے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا اور مناجات کر رہے ہیں، امام باقر علیہ السلام فقہ کو بیان کر رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام علم کلام کو بیان کر رہے ہیں، امام کاظم علیہ السلام اسیری کو برداشت کر رہے ہیں، الا آخر تا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس طویل غابت میں۔ یہ میری اور آپ کی دی جائے گا، یہ میری اور آپ کی نگاہیں ہیں۔ جب ہم مادی نگاہوں سے ان کے وجود اقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو ان مادی نگاہوں کی کوتاہی کی وجہ سے، ظرفیت نہ ہونے کی وجہ سے، اس نور کو اپنی آنکھوں میں نہیں سما پا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ تحلیل کرتے ہیں کہ سیرت میں فرق نظر آ رہا ہے، مثلا امام حسن کی، امام حسین کی، امام سجاد کی، امام باقر کی، امام علی کی، امام صادق کی، یہ ہماری مادی نگاہوں کا قصور ہے. اگر ذرا سی ان مادی نگاہوں کو آب معرفت سے پاک کر کے اہل بیت اظہار علیہ السلام کی سیرت کی طرف دیکھیں تو آپ کو سیرت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، آپ کو سب کی سیرت ایک نظر آئے گی. اور میں اس کی اکثر مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارے جوان سے کہا جائے کہ آپ کو کسی صحنے میں کسی میدان میں وارد ہونا ہے دین کی دفاع کے لیے، اور میں بڑھ کر اس سے کہوں کہ بھائی کیونکہ رسول اللہ زرا پہنا کرتے تھے تم بھی زرا پہن کر جاؤ، کیونکہ رسول اللہ خود پہنا کرتے تھے تم بھی سب پر خود پہن کر جاؤ، کیونکہ رسول اللہ میدان میں تلوار لے کر جاتے تھے تم اس جدید دور میں تلوار لے کر جاؤ، اور کیونکہ رسول اللہ کی سواری گھوڑا ہوا کرتی تھی اس لیے اس دور میں تم بھی وہی استعمال کرو. تو یہ جوان بڑھ کر کہے گا نا کہ مولانا آپ یہ بار بار رسول کی طرف نسبت دے کر ہمیں اس قدیم زمانے میں کیوں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ تو یہی چیزیں استعمال کرتے تھے. آپ کا جواب پھر یہ ہوگا کہ مولانا درست ہے، رسول اللہ نے دفاع کے لیے زرہ کو استعمال کیا، رسول اللہ نے دفاع کے لیے خود کو استعمال کیا، رسول اللہ نے جنگ میں تلوار کو استعمال کیا اور سواری کے طور پر گھوڑے کو استعمال کیا، کیونکہ اس دور میں یہی استعمال ہوتا تھا. سنت رسول یہ نہیں ہے کہ میں اس دور میں اس سواری پر بیٹھ کر نکلوں، اس تلوار کو لے کر نکلوں، اس زرہ کو پہن کر نکلوں. سنت رسول ہے دفاع کرنا. اب جب ہتھیار تبدیل ہو رہے ہیں تو میرے دفاع کا انداز بھی تبدیل ہوگا، اور اسی دفاعی انداز کے مطابق اب مجھے دفاع کرنا ہے بلکہ سرکار محمد وعالم. اسی دفاعی ہتھیار کے مطابق، مسئلہ آج کے دور کے جدید ہتھیار کے مقابلے پر آپ اگر اس دور کی زرہ پہن کر جائیں تو فائدہ ہوگا، آپ اگر ویسا ہی خود سر پر پہن کر جائیں تو فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے نہیں بھائی آج کی ان بلٹس کے مقابلے پر مجھے بلٹ پروف جیکٹ چاہیے، میں اس زرہ سے یہ کام نہیں کر سکتا. میں کہوں گا جناب سنت تو ہوتی. آپ کا جواب یہ ہوگا نہیں جناب سنت ہے دفاع کرنا، جیسے ہی ہتھیار تبدیل ہوں گے میرے دفاع کا انداز بدلے گا. سنت تو دفاع کرنا ہے نا. اب جب دشمن کا ہتھیار تبدیل ہو رہا ہے تو میرا دفاع کا انداز بھی تو تبدیل ہوگا. جب وہ ہتھیار کو پیشرفتہ میدان میں آگے بڑھ کر لے کر آ رہا ہے تو دفاع کے لیے مجھے بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا نا. اسی طریقے سے آئے میں معصومین علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو کہیں فرق نظر نہیں آئے گا. فقط فرق یہ ہے کہ دشمن اپنا حملہ بدل رہا ہے، ان کے دفاع کا انداز بدل رہا ہے. کام سب کا ایک ہے اور وہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع. مل کے صلوات پڑھو محمد و آل محمد. کام سب کا ایک ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے دور میں دشمن چاہ رہا تھا کہ امام حسن جنگ کے لیے ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دشمن کے منصوبے کو ناکام کیا، اور ناکام کرتے ہوئے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کی شرائط کو لکھا. دشمن کے منصوبے میں نہیں تھا کہ امام حسن کی شرائط لکھیں گے. اس نے تو ایک چال چلی تھی کہ جیسے ہی حسن ابن علی صلح کی شرائط کو لکھیں گے اور اس پر دستخط کریں گے، کوڑا کاغذ بھجوا دیا کہ آپ شرائط لکھیں. یہ کوڑا کاغذ بھجوانا بتا رہا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہ صلح کی شرائط لکھیں گے. لیکن امام نے اس کے منصوبے کو ناکام کیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے دشمن نے کیا کیا؟ امام حسین کے لیے دشمن یہ چاہ رہا تھا کہ مدینے میں ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا جائے. امام نے اس کے منصوبے کو ناکام کیا اور امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچے. تو اگر آج ہمارا جوان اپنے آپ سے سوال کرے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد فقط اور فقط شہادت کو گلے لگانا تھا، سنتے ہیں نا ہم کہ مقصد ہدف تقدیر قضا قدر یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہادت شہید ہو جائیں، تو اگر مقصد فقط اور فقط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو پسند نہیں تھی، نعوذ باللہ، ان سے بڑھ کر اور کون شہادت کو پسند کرے گا کہ جس کا لقب بعد از حضرت حمزہ اب جب بھی کہا جائے گا سید الشہداء تو مراد حسین ابن علی ہوگی. ان سے بڑھ کر کوئی شہادت طلب ہوگا؟ ان سے بڑھ کر کوئی شہادت کا مقام جانتا ہوگا؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کا صرف مقصد یہ نہیں تھا، ورنہ دشمن نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کہاں قتل کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں ہی قتل کر دیا جائے. اور اس کے لیے یزید نے خط لکھ دیا. یہ جو آج بڑے بڑے چیمپئن آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا کہ جناب یزید کا کوئی ارادہ نہیں تھا حسین ابن علی کو قتل کرنے کا، یہ تو ابن زیاد تھا کہ جس نے یہ ظلم کیا، یہ تو ابن زیاد تھا کہ جس نے حکم عدولی کی. اگر یزید کا ارادہ نہیں تھا تو یہ سر حسین یزید کے دربار میں کیوں لے جایا گیا؟ اگر یزید کا ارادہ نہیں تھا تو بیویوں کو اسیر کر کے یزید کے دربار میں کیوں پہنچایا گیا؟ اگر یزید کا ارادہ نہیں تھا تو سر حسین کی وہ توہین جو یزید نے اپنے دربار میں کی ہے کیوں کی گئی؟ یزید کا مکمل ارادہ تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کا. یزید نے جو پہلا خط لکھا ہے ولید بن عتبہ کو، اس خط میں یزید نے لکھا خذل حسینا و عبید اللہ ابن عمر و عبید اللہ ابن زبیر احسن شدیدہ، حسین کے اوپر اپنی گرفت کو شدید کرو، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر پر اپنی گرفت کو شدید کرو، عبداللہ ابن زبیر پر اپنی گرفت کو شدید کرو. یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ یزید نے خط لکھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کے لیے شیعہ اور سنی کو اس جانب متوجہ رہنا چاہیے. کس طرح متوجہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام یزید کے مخالف ہیں، تمام امت مسلمہ امام حسین علیہ السلام کے مقام کو جانتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے کہ محمد و آل محمد پر، ایک اور بلند صلوات پڑھیں گے کہ محمد و آل محمد پر. یزید کی بیعت کے مخالف کتنے افراد تھے اس وقت؟ آپ نے مولانا مودودی کا جملہ سن رکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جبکہ مولانا مودودی نے کیا جواب دیا؟ جو کہ جملہ ان سے منسوب کیا گیا ہے، میں نے خود تو ان کی زبانی نہیں سنا لیکن منسوب ہے، کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کی کیوں؟ اہم سوال یہ ہے اور واقعا ایک ذریب نکتا ہے، یہ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یزید کی مخالفت میں اگر چار لوگ تھے، اور وہ چار لوگ کون تھے؟ میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، تین کی تو ابھی نام لے لیے، ایک اور نام جو تاریخ کے اندر یزید کے مخالفین کے حوالے سے لکھا جاتا ہے وہ نام ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر. اب آپ ذرا امت مسلمہ کی اس سچویشن کو دیکھیے کہ امت مسلمہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، یہاں پر کہاں کھڑی ہے، کون ہے یزید کی مخالفت میں آگا؟ فہرست کو الٹا کر دیں، سب سے پہلے عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے، دوسرا عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کا بیٹا، تیسرا عبداللہ ابن زبیر، طلحہ زبیر نام مشہور ہے، چوتھے حضرت علی کے فرزند یعنی امام حسین علیہ السلام. یعنی امت مسلمہ کا گویا سمجھ لیجئے کہ یہ جو سرکردہ افراد گزرے ہیں نا ہمارے امت المسلمین برادران اہل تسنن کے، خلافت راشدہ، اس خلافت راشدہ میں برادران اہل تسنن کے تین خلفاء کے بلا فصل فرزندان یزید کے مخالفت میں ہیں. تو اب یزید کی مخالفت خالص شیعہ مسئلہ نہیں ہے، یزید کی مخالفت امت مسلمہ کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. جو یزید کی حمایت کرتا ہوا نظر آئے نا، سمجھ جائیے میرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ شیعوں سے وابستہ ہے نہ یہ سنیوں سے وابستہ ہے، بلکہ یہ وابستہ ہے بنو امیہ کی اس شجرہ خبیثہ سے کہ جس کی وجہ سے یہ یزید کا دفاع کر رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیے خلیفہ اول کا بیٹا یزید کا مخالف، خلیفہ ثانی کا بیٹا یزید کا مخالف، زبیر کے بیٹے یزید کے مخالف، اسی طریقے سے امام علی کے فرزند یزید کے مخالف. تو یہ یزید کی مخالفت میں جو امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا نا، کہ جن کا نام آج تک باقی ہے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کی مخالفت بھی کی اور یزید کی سازشوں کو کربلا کے میدان میں جا کر ایسا بربلا کیا کہ تا صبح قیامت تک امام حسین کے اس اقدام نے یزید کو گالی بنا دیا. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. باقی وہ تین افراد ایسی مخالفت ان کی نظر نہیں آ رہی، مثلا آپ جا کر دیکھیں گے تاریخ میں کہ کیا ہوا ان افراد کے ساتھ کیا ہوا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ مدینہ میں رہتے تو قتل کیے جاتے، مکہ میں جاتے تو قتل کیے جاتے، کربلا میں گئے تو بھی قتل ہو گئے. خوب اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا ہدف فقط اور فقط صرف اور صرف شہادت تھا تو پھر مدینہ میں شہادت کو گلے لگانے سے کیا آر تھا؟ پھر مکہ میں اگر شہید ہو جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اگر آغا فقط شہادت ہوتا آدھا، اگر مقصد فقط شہادت ہوتا، بس یہیں پر بات ختم کروں گا آج کی، اور یہ بات اگر منتقل ہو گئی تو ہمیں آگے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر صرف امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہو، مقصد ہو، غرض ہو، غایت شہادت کو گلے لگانا تھا، تو آپ اگر مدینہ میں ہوتے تو یزید آپ کو شہید نہ کرواتا. آپ مکہ میں تھے تو کیا احرام میں اس نے خنجر لے کر نہیں بھیج دیا تھا؟ یعنی معلوم ہو کہ صرف شہادت نہیں تھا امام حسین کا ہدف. امام حسین علیہ السلام کا ہدف ایسی شہادت تھا کہ تا صبح قیامت تک حسینیت اور یزیدیت کے درمیان جو فرق ہے نا وہ واضح ہو جائے. ایسی شہادت امام حسین علیہ السلام کا غرض و غایت و مقصد تھا. آپ اگر مدینہ میں شہید ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ اگر مدینہ میں شہید ہوتے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا قاتل نامعلوم رہتا، بلکہ آپ سے پہلے جو معصومین علیہ السلام شہید کیے جا چکے ہیں، مثلاً امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام، مثلاً صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مثلاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے قاتل بھی آج کوئی پہچان نہ پاتا کہ کون تھے. یہ کربلا کے بعد لوگوں کے اندر اتنا شعور آیا کہ اس جانب توجہ ہوئی ہے. اگر آپ مدینہ میں شہید ہوتے آپ کا قاتل گمنام رہتا، مکہ میں شہید ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہ صرف یہ کہ قاتل گمنام ہوتا، بلکہ وہ دو افراد جو یزید کے پہلے سے مخالفت میں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف آئے، جن میں سے دو نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیے، تین ناموں میں سے دو، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان کے اوپر الزام امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ڈلوا دیا جاتا. حالت احرام میں امام حسین قتل کر دیے جاتے، جب حالت احرام میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ الزام کس کے اوپر آتا؟ یزید کے سپاہیوں پر. عمر بن سعید بن عاص پر الزام آتا جو امیر حج بن کر، نہیں، یہ الزام لگاتے عبداللہ ابن زبیر پر اور عبداللہ ابن عمر پر، کہ کیونکہ حکومت کی مخالفت میں یہ دو بھی تھے اور حسین ابن علی بھی تھے، لہذا حسین ابن علی کو اپنا حریف سمجھ کر ان دو میں سے کسی ایک نے حسین کو قتل کروایا ہے. امام حسین کو قتل کر دیا جاتا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے الزام میں ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا. اب یزید کے سامنے میدان بالکل صاف ہوتا، بالکل کھلا ہوا ہوتا، بالکل واضح ہوتا. پھر جس حلال کو وہ حرام کرنا چاہے اس کا اختیار، پھر جس حرام کو وہ حلال کرنا چاہے اس کا اختیار. اب تو کوئی مخالفت کرنے والا بچتا نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شہادت کی تلاش میں ہو، مگر ایسی شہادت کی تلاش میں ہو کہ جس کے بعد ہر دور کی یزیدیت کے چہرے سے نقاب اترے گی. یہ کہا حسین ابن علی ہے، محمد وآل محمد. لہذا جو جملات امام حسین کے ملتے ہیں، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یا ایک اور صلوات پڑھے مل کے، محمد وآل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے، امام معصوم ہے، سات سال عبادت بندگان خدا میں بہترین سیاست مدار امام ہوا کرتا. اگر مدینہ میں رہتے قتل کر دیے جاتے، مکہ میں رہتے قتل کر دیے جاتے، منصب شہادت پر پہنچ جاتے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اگر سننا کرتے، تو جو شہادت آپ کی 10 سال بعد ہوئی ہے وہ شہادت 10 سال پہلے ہو جاتی. تو آئمہ کا ہدف فقط شہادت کو گلے سے لگانا نہیں ہے، اس شہادت کے ذریعے وہ تحرک پیدا کرنا ہے کہ باطل کا چہرہ بھی کھل کر سامنے آ جائے اور حق کی مثال بھی واضح ہو جائے. یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور آج تک دنیا حیران ہے، پریشان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کو خریدا. خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اسی سرزمین کو بنی اسد کو ہبا کیا، اور اپنے مقبرے، اپنی قبور کو وہاں پر نشان بنا کر یہ کہا کہ اے بنی اسد والوں، یہ جو آپ 2 محرم کو سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ پہنچے ہیں، مقاتل میں سنا ہے نا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 سواریاں بدلی، لحوف، موسوعات امام حسین، دیگر مقاتل اور سیرت کی کتابیں، 7 سواریاں امام حسین علیہ السلام نے بدلی ہیں. وہ 7 کی 7 سواریاں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بدل رہے ہیں مقتل میں جا کر کربلا میں پہنچ کر, وہ سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی. مقتل کی عبارت تو یہی ہے کہ سواری آگے نہیں بڑھی, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ سواری میں اتنی ضرورت ہے کہ سوار چاہے اور وہ نہ بڑھے؟ یہ سواری کیوں نہیں بڑھ رہی؟ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جیسی جگہ پر بار بار سواریوں کو تبدیل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں غیر عادی عمل انجام دیا ہے, اس کو معراج کسی عادی ایسے عمل سے تعبیر نہیں کریں گے جو روزمرہ زندگی میں مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا. کربلا جب پہنچے سات سواریاں بدلی ہیں, پے در پے ایک کے بعد ایک سات سواریاں نہیں بدلنے. کیوں آگا؟ اس لیے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سواریاں بدل رہے تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام آشنا نہیں تھے, معلوم نہیں تھا. نعوذ باللہ, پتا تھا امام حسین کو, پتا تھا امام حسین کو, ابتدا سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا. سات سواریاں بدلی, سواریوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. یہ سواریاں کیوں انکار کر رہی ہیں؟ کیونکہ اب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے میں اب سے مراد حسین ابن علی کس امام کا نام ہے آغا؟ کہ جس کا ارادہ ارادت اللہ کی منزل پر ہے, اس میں کسی قسم کا غلو نہیں ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی مرضی, امام حسین علیہ السلام کا ارادہ, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اب اس منزل پر ہے کہ اب حسین ارادہ کرے نا کن کا تو وہ فیکون ہوگا. یہ امام حسین کا ارادہ نہیں تھا کربلا سے آگے بڑھنے کا, جب ہی سواری آگے نہیں بڑھ رہی. حسین کا ارادہ نہ ہو مجال ہو کہ سواری آگے بڑھ جائے. خود نے چاہا تھا امام حسین کا راستہ روکنا, خود کی تمنا یہ تھی کہ راستہ روک لیا جائے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ یہ تھا کہ کربلا کے میدان تک جایا جائے. ایک ہزار کا لشکر حسین کا راستہ نہیں روک سکا. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کمال اختیار کے ساتھ میدان کربلا میں وارد ہوئے. آگئے امام حسین کربلا, پوچھا آنے کے بعد کہ سرزمین کا نام کیا ہے, کسی نے کہا مولا غزریہ, کسی نے کہا مولا نینوا, کسی نے کہا مولا شاط الفرات, کسی نے بڑھ کر کہا کربلا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا واللہ ہا ہونا محت و رہا لینا, خدا کی قسم یہی وہ سرزمین ہے. مختلف تعبیرات امام نے استعمال کی کہ جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا, جہاں ہماری سواریوں کو بٹھایا جائے گا. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف یہ کہ کمال آگہی کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے تھے, اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک ایک فرد اس سرزمین وادیگاہ کو جانتا تھا. بس عزیزان محترم, عاشورہ کے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کا نذرانہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش کیا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخموں پر زخم کھا کر تیر و تبر کے وار سہنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بدن سے خون بہا, مقتل آپ نے عاشورے کے دن سن لیا ہوگا اور بار بار آپ سنتے رہتے ہیں اس مظلومانہ شہادت کو کہ کوئی آیا اس نے آ کر پہلو میں نیزے کو گاڑا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بہا. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا آغا بڑی آسانی سے کہ سید الشہداء کا خون بہا, تین روز کی پیاس ہے, اس پر متعدد زخم ہیں, ان زخموں کے بعد کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی زخمی بدن پر ریت اچھال رہا ہے, کوئی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیزے کی انی سے اذیت دیتا ہے, کوئی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے تیر مارتا ہے, اور اس کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بدن سے خون بہ گیا اور بدن میں طاقت نہیں تھی کہ زین پر سنبھل پاتے, تو حرملہ نے ایک تیر کو کمان میں جوڑا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رہا کیا. اب جو امام حسین علیہ السلام کے سینے پر تیر پیوست ہوا نا, امام حسین پشت فرس سے اعظم سفر زمین ہوئے. آپ جانتے ہیں آپ کے آقا نے جب پیشانی کو خاک پر رکھا ہے تو کیا کہا؟ رزم برضا ایک و تسلیم لامرک لا معبود سواک. اے اللہ حسین تیری رضا میں راضی ہے, اے اللہ حسین تیرے امر کے آگے تسلیم ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ترکت الخلق ترن لحوال, حسین اب تیری جانب آ رہا ہے. سر کاٹ لیا گیا, نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا. شام غریبہ گزری, گیارہ محرم آئی, بہن رسم بستہ ماں جائے کے لاشے پر آئی. اب جب حسین کے لاشے پر سیدہ زینب پہنچی ہے نا, تو خود کو
ماخے سے گرا لیا. سید سجاد کا جب یہ حال دیکھا کہ چہرہ زرد ہو چکا ہے, کہا بیٹا سید سجاد خود کو سنبھالو, تم حجت خدا ہو. ایک مرتبہ زینب علیہ مقام نے خود کو ماخے سے گرا لیا, کوہنیوں کے بل بجائے کہ لاشیں بنائی اور آنے کے بعد ایک سوال کیا, انت اخی کیا تم بھائی حسین؟
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مَا تَمَّ حُسْنُ